لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو شب ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں آئمہ معصوم علیہ السلام کے نقش قدم پر صحیح طرح سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ان کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور درود پڑھ دیں، محمد وآل محمد. ہماری گفتگو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. تقریباً 6 آیتیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 8 چیزوں سے منع کرتا ہے، اور یہ 8 چیزیں دین کی بنیادی چیزوں میں سے جس سے دین نے روکا ہے. پہلی چیز جس آیت میں ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولادوں کو قتل مت کرو اس ڈر سے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا یا تمہارے پاس مال کم ہے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، جان لو کہ ان لوگوں کا قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا. قتل دو طرح کے ہیں، ایک قتل عام زندگی میں جیسے کیا جاتا ہے، یہ شرم حرام ہے اور شریعت اس کی قتل اجازت نہیں دیتی، اور اگر خدا نخواستہ جان بوجھ کر انسان کسی کو یا اپنے آپ کو قتل کر دے، اپنے آپ کے قتل کو خودکشی کا نام دیا جاتا ہے، کسی اور کے قتل کو قتل کہا جاتا ہے، تو اس شخص کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے من قتل مومن متعمدن، کسی مومن کو متعمدن قتل کیا، فجزا و جہنم، یہ وہ ہے کہ جس کی جزا جہنم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دوسرا قتل جو عام زندگی میں کیا جاتا ہے اور جس کی طرف توجہ نہیں ہے، وہ سبط جنین یا حمل کو گرا دینے کا قتل. آیت اگرچہ کی اشارہ اس طرف کر رہی ہے کہ تم اولاد کو اس لیے قتل مت کرو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تم ان کو کھلا نہیں سکو گے، تنگ دستی ہے، لیکن اولاد کی اس قتل کی طرف بھی توجہ دلا رہی ہے کہ دیکھو تم اولاد کو اس لیے قتل مت کرو، یا اولاد سبط جنین اس لیے مت قتل کہ خدا نہ خواستہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے اور تم ان کو نہیں کھلا سکو. نہیں، نحنو نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں. جہاں تک روزی کا مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، روزی دینے والا وہ. اگر ایسا ہی ہے اور پھر یہی کہ ان قتلوں کا خطن کبیرہ، اور ان کا قتل جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے، بہت بڑا جرم ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو لوگ بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ اتنے لوگ بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، اور پھر بھوکے اور فاقے رہنے کی وجہ سے چوری کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وجہ کیا؟ تو اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہوا ہے وہ نظام عدل ہے، اس طرح سے کہ سب کو ان کا حق ملے، اور اگر کوئی حق نہیں لے سک رہا ہے یا کسی وجہ سے مجبور ہے، تو وہ نظام ایسا ہو کہ اس کی ان ضروریات کو پورا کرے. لیکن کیونکہ اس وقت دنیا کا نظام عدل کا نظام نہیں، دنیا کا نظام انصاف کا نظام نہیں، دنیا کا نظام اسلام کا نظام نہیں، اس وجہ سے ایک کے پاس بہت زیادہ بھرا ہے قانون کی طرح، ایک کے پاس ایک ٹائم پہ کھانے کے بھی پیسے نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کے لیے روزے. جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کسی نے معصوم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہ اتنی، گندم پہ اتنی، کشمش میں اتنی، کھجور پہ اتنی، گائے بھینسوں پہ اتنی، گائے اور بکروں اور اونٹ پہ اتنی، سونے چاندی بھی اتنی زکوٰۃ رکھی ہے، زیادہ کر دیتا اللہ تعالیٰ تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ ضرورت مندوں کے لیے کافی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بڑھا چکا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے نظام اور نصاب ہی یہ رکھا ہے زکوٰۃ کا کہ اس کے ذریعے اب اگر کوئی زندگی میں اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو اب اپنی ضروریات پوری کر سکتا. لیکن کیونکہ نظام اسلامی نہیں, یا اسلامی نظام اگر کہیں ہے بھی تو اس میں بعض مرتبہ تقسیم جو ہے وہ عدل کے ساتھ نہیں ہوتی, کیونکہ اسلامی قانون کے مطابق جو کچھ بھی زمین اور زمین کے نیچے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ملکیت کو زمانے کے امام علیہ السلام کے حوالے کیا ہوا. اس لیے اگر آپ کو کہیں مثلا کچھ معدن ملے, کان میں سے کچھ ملے, تو آپ کو اس میں سے خمس ڈائریکٹ دینا ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریا میں سے ہیرے جواہرات نکال لیتے ہیں, دریا سے نکال کے لاتے ہیں, تو اس پر آپ کو خمس دینا ہوگا. کیوں؟ جیسے کہ امام کا مال تھا, اور یہ اس وقت حلال ہوگا کہ جب آپ اس مال کا حق ادا کر دیں. تو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی, اور دیکھیں جن روزیوں کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ سب کو ملتی. کون سی روزی جو سب کو ملتی؟ آکسیجن. اس کا کنٹرول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, سب کو مل جاتی. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کو زیادہ آکسیجن مل گئی مجھے کم مل گئی. نور, یہ بھی رسک ہے. رسک صرف کھانے پینے سے تعلق نہیں رکھتا, جو سورج ہے اس کی روشنی بھی سب کے لیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسک ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزی دی ہے تو سب کے لیے رکھی ہے, لیکن بعض لوگوں نے کنٹرول کر لیا. اب آکسیجن پہ کنٹرول کیسے کر لیا؟ پولیوشن, جس کی دو تین مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جو پولیوشن کر دیتے ہیں وہ ہماری روزی کو کم کر دیتے ہیں. تو نظام الہی نظام عدل ہے اس طرح سے کہ سب کو ملے, سب اس سے استفادہ کر سکیں, اور اس کے بعد کمال کی طرف آگے بڑھیں. لیکن دنیاوی نظام, لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں, کوئی دبا لیتا ہے, کوئی ضائع کر دیتا ہے, کوئی اسراف کر دیتا ہے, کوئی تبذیر کر دیتا ہے, اس وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ نہ تم کسی کو اس لیے قتل کرو کہ اس کی روزی کا مسئلہ ہے اور اس کے کھانے پینے کے مسائل ہیں, نہ تم آنے والی نسلوں کو اس لیے روک دو کہ تم روزی کو نہیں دے سکو گے. نہیں, اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر سال بچے پیدا کرتے جائیں, ہر سال اگر 20 سال شادی کی ہوئے تو 20 بچے. نہیں, یہ بھی شریعت نہیں کہتی کہ 20 سال شادی کی ہوئے تو 20 بچے ہو جانے چاہیے. نہیں, شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنی تم بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہو اتنا تم بچوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو. اگر تم 3 بچوں کی تربیت کر سکتے ہو 3, تم 300 بچوں کی تربیت کر سکتے ہو 300, لیکن حدود سے تجاوز مت کرو. حدود سے تجاوز کرو گے تو ان کو بھی نقصان ہوگا, تم کو بھی نقصان ہوگا, اور معاشرے کو بھی نقصان ہوگا. تو روزی کی وجہ سے بچے نہ پیدا کرنا یہ درست نہیں, جیسے روزی کی وجہ سے شادی نہ کرنا درست نہیں. شادی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے, قرآن میں بھی آیا ہے, وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی, نیک لڑکے لڑکیوں کی, نیک سیرت لڑکے اور لڑکیوں کی تم شادی کر دو. یہ کون فقرا, اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا. بے نیازی اور غنا میں بھی فرق ہے. غنی ہونے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مالدار کر دے گا, غلط ترجمہ ہے. جتنے بھی شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا, غلط ترجمہ کرتے ہیں. غنی کا مطلب ہے بے نیاز. ایک شخص کے پاس بہت مال ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ بے نیاز نہ ہو, اس کے اندر ایسی اخلاقی برائی ہو جس کی وجہ سے حلم مزید کا نعرہ لگاتا ہے. ایک ہے کہ جس کے پاس کم ہے لیکن اس پہ وہ قانع ہے اور عزت سے زندگی گزارتا ہے, تو یہ غنی ہے, وہ غنی نہیں. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اغنی الناس, غنی ترین فرد میں سے وہ فرد ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں موجود چیزوں سے اپنے آپ کو غنی دیکھے, یعنی لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں اس پہ اس کی نظر نہ ہو. اس کے پاس گاڑی ہے, اس کے پاس مکان ہے, اس کے پاس اولاد ہے, اس کے پاس پوسٹ ہے, اس کے پاس نوکری ہے, نہیں ان چیزوں کو نہ دیکھے. یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا ہے. لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو اور بھی دے, خود بھی لے, لیکن لوگوں کے مال پر نظر نہ رکھے, یہ غنی ترین فرد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا, روزی بھی سب کے لیے. جو روزی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے وہ سب کو ملتی ہے. جس روزی کا نظام انسانوں کے ذریعے چلایا ہے اس میں انسانی نظام کی وجہ سے پرابلم آتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انسانوں کو الگ الگ طریقے سے نصیحت کرتا ہے, اسراف مت کرو, تبذیر مت کرو, جو بھی پہلے بات ہوئی, تاکہ لوگوں کا حق ضائع نہ ہو جائے. اگر لوگ اناج کو ضائع نہ کریں, اگر لوگ اناج کا خیال کریں, تو برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب لینا بھی نہیں پڑے گا. اگلی آیت ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. وہاں کا ولا تقتلوا یہ نہیں کہا کہ قتل کے قریب مت جاؤ, ولا تقربوا القتل یہ نہیں آیا, یہ ہے کہ قتل مت کرو. لیکن جب زنا کی بات ہے ولا تقربوا الزنا, زنا کے نزدیک بھی مت جانا. کیوں؟ انہ کان فاحشہ, یہ بہت ہی فحش اور گندی چیز ہے. وساء سبیلا, اور یہ بہت برا راستہ ہے. کیوں اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی شدت سے زنا کے نزدیک جانے سے بھی روکتے؟ اس لیے کہ انسان زنا کے مقدمات کو جب فراہم کرتا ہے تو معاشرے میں گندگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور جب معاشرے میں گندگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جیسے یہ اشتہارات ہیں چاہے ٹی وی چینلز پہ ہوں چاہے بورڈ وغیرہ پہ لگے ہوں, یہ زنا کے مقدمات ہیں. انسان کی نظر جب نامحرم پہ پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا تیر وہ تیر ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو تم ہاتھ سے تیر چلاتے اس کا نشان خطا چلا جاتا ہے, لیکن آنکھوں کے اس سے جو تیر نکلتا ہے اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا, اور اس تیر کا اثر تمہارے دل پہ ہوتا ہے. اس لیے حجاب کا حکم آیا کہ حجاب کرو تاکہ لوگ مشکلات کا سامنا نہ کریں. اس لیے ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ اپنے نامۂ اعمال میں ایسے گناہ دیکھیں گے جو وہ کر ہی نہیں سکتے, ایسے گناہ کے جو وہ انجام نہیں دے سکتے. تو وہ پالنے والے سے کہیں, پالنے والے یہ تو میں کر بھی نہیں سکتا تھا. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے لیے بولنے کی طاقت نہ ہو, دیکھنے کی طاقت نہ ہو, اور اس کے لیے مثال کے طور پر غیبت کا گناہ لکھا ہے. یا اگر صحیح اور ایگزیکٹ مثال لے لیں تو ایک عورت کے نام اعمال میں زنا کا گناہ لکھا ہے. پہلے پہلے میں زنا کر ہی نہیں سکتے تھے, میں حالات ہی ایسے نہیں تھے, میں ایسے مورد ایسے مکان میں نہیں تھی, ایسے محل میں نہیں تھی, اور میں نے کیا بھی نہیں, یہ زنا میرے نام اعمال میں کیسے آیا؟ تو جواب آئے گا کہ تم نے کیا نہیں, لیکن تم نے وہ مقدمات فراہم کی جس کی وجہ سے لوگ زنا میں پڑ گئے. یہ جو سورہ یاسین میں ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ, اور ہم لکھتے ہیں جو تم نے بھیجا ہے جو اس کے آثار ہیں, وہ یہی ہیں کہ تم اچھا کام بھیجو گے تو اس کے آثار, جو برے کام کرو گے اس کے آثار. تو جب بے پردہ خواتین پھریں گی, شارٹ کرتے پہن کے پھریں گی, لوگوں کی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اس طرح سے میک اپ کر کے اور حسن و سنگار کر کے, تو ظاہر ہے مرد ہے, مرد کی اٹریکشن ہوگی. اسی طرح سے اگر مرد اس طرح کے کپڑے پہن کے نکلتا ہے کہ نامحرم لڑکیاں اس کی طرف دیکھیں اور گندے خیالات کی طرف مائل ہوں, تو یہ بہت بڑا جرم ہے. کیوں؟ اس لیے معاشرے میں فساد پھیلا ہوا. زنا قتل کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن زنا کے آثار بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ معاشرے میں گندگی آ گئی. قتل میں تو ایک آدمی قتل ہو کے نکل گیا, لیکن زنا میں گندگی آئی. پھر جس کو زنا کی نعوذ باللہ عادت پڑ گئی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, تو وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور خود بھی جاتا ہے دوسروں کو بھی. آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں اشائے فاحشہ ہو, یعنی فوش باتیں پھیلیں, گندا کام نہیں صرف اشائے فاحشہ ہو, گندی باتیں پھیلیں, گندگی پھیلے, لوگ عذاب علیم, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. مومن ہے لیکن اگر وہ اشائے فاحشہ کرتا ہے, پوچھا گیا اشائے فاحشہ کیا ہے تو جواب ملا کہ کوئی انسان غلط کام کرتا ہے, ایک وقت خود غلط کام کر دیتا ہے چپ رہتا, لیکن ایک وقت غلط کام کر کے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے, دیکھو میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ تو اپنی ٹھنڈک حاصل کرتا ہے بیان کر کے, لیکن دوسروں کو اس غلط کام کی طرف راغب کرتا ہے, مائل کرتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ بھی رغبت پیدا کرتا ہے. اس لیے اشائے فاحشہ, جتنی فلمیں بناتے ہیں یہ سنیما ہال میں, یہ سب اشائے فاحشہ کے عنوان سے ہیں, اور اس کا روکنا ضروری ہے. پھر تیسرا مسئلہ یہ کہ جب ایک کسی کو زنا کی عادت ہو گئی تو اب زنا بل ارادہ ہو یا زنا بل جب اس کو چاہیے تو وہ گناہ کی طرف لوگوں کو رغبت دلائے گا اور غلط کاموں کی طرف خود بھی آگے بڑھے گا دوسروں. اور پھر جو یہ آیت کہہ رہی ہے وساء سبیلا, اور یہ بہت برا راستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بار چڑھ گئے تو اس میں بیماریاں پھیلتی, اس میں ایسے ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا. جب میڈیکل فیلڈ میں اگر آپ جا کے اسٹڈی کریں کہ نامحرم یعنی بیوی کے علاوہ مختلف خواتین کے پاس جانے کے کیا کیا اثرات ہیں, تو اس سے پتہ چلے گا ایڈز اپنی جگہ پر ہے, دوسری ڈیزیزز اپنی جگہ پر ہیں جو پھیلتی ہیں اور جس سے رکنے کے لیے اسلام نے کہا. پھر تیسرا مسئلہ جو معاشرے میں آتا ہے وہ ولد الزنا کا ہے. پھر جب ولد الزنا پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کو اپنے والدین کا نہیں پتہ. اتفاقاً جب میں مطالعہ کر رہا تھا میرے ذہن میں آیا کہ جو کوئی اسلام کے قانون کی برائی کرتا ہے اسے کہتے ہیں اچھا جب آج سے ہم نکاح ختم کر دیں, بالکل کتے بلیوں کی طرح سب آزاد ہو جائے, کیا ہوگا معاشرہ, انسان کہاں چلا جائے گا؟ حیوان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بعض مرتبہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے, تو اگر انسانوں میں یہ ہو جائے جیسے کہ مغرب میں ہو چکا ہے, ٹھیک ہے بالکل کتے بلیوں والی صورت نہیں لیکن تقریباً وہ صورت آ گئی, تو اب جو اولاد پیدا ہوگی وہ پوچھے گا میری ماں کون ہے, میرا باپ کون ہے, پتہ نہیں. پھر صرف ماں اور باپ کا پتہ ہونا کافی نہیں ہے, ایک عنصر ہے انسان کے دل میں محبت کا عنصر, وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے, وہ کسی سے محبت کرے. جب تک ماں باپ نہیں ہوں گے بچہ چھوٹا ہے وہ کس سے محبت کرے گا؟ اسی لیے جب ماں باپ نہیں ہوتے اولاد نہیں ہوتی, یعنی اس طرح سے جب لوگ بڑے ہوتے ہیں تو کبھی کتے پالتے ہیں کبھی بلی پالتے ہیں, ان کو اپنا دوست بیٹا بیٹی اس طرح سے تصور کر کے آگے بڑھتے ہیں. یعنی معاشرے میں ایک نظام جو بنایا گیا ہے پیار و محبت اور رغبت کا, اور اسلام نے جو خاندان کے نظام کو بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے کہ انسان کی عاطفی ضروریات کو پورا کر سکے. کتے بلی بھی بڑے ہو جاتے ہیں, بکرے اور بھیڑ بکرے بھی بڑی ہو جاتی ہیں, لیکن ان کے یہاں عاطفی نظام نہیں ہے, ہمارے یہاں عاطفے اور محبت کا نظام ہے. اس لیے اگر مدد زنا پیدا ہونا شروع ہو جائے معلوم نہ ہو تو وہ کس کو اپنا باپ کہے گا, کس سے محبت لے گا, کس کو اپنی ماں سمجھے گا, کس سے محبت لے گا. اس لیے وسا سبیلا کہ جان لو کہ زنا کا جو راستہ ہے یہ بہت ہی برا راستہ ہے, اور اس راستے میں جانے والا معاشرہ جو ہے پھر واپس نہیں. آگے چلتے ہیں, تیسرا حکم, بلا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, جس نفس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے محترم قرار دیا اس کو قتل مت کرو الا بالحق مگر یہ کہ کسی حق کی وجہ سے. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا, اور جو ظلم کی وجہ سے قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو ایک اتھارٹی دی ہے. فلا یسرف فی القتل, لیکن پھر بھی تم قتل میں اسراف مت کرنا, انہ کانا منصورا, تو جو قتل ہو جاتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قانون رکھا ہوا ہے کہ اگر جان بوجھ کے کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص ہوگا. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الارحام, ہمارے یہاں تو قتل کا سلسلہ نہیں اب تو شروع ہو گیا, ٹیررسٹ بومبنگ ہے, سوسائڈ بومبنگ ہے, بندوق اٹھائی کسی کو قتل کر دیا, ٹھیک ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے میں لوگ اس طرف راغب نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کس دن راغب ہونا شروع ہو جائے. تو بے گناہوں کے قتل کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اگر مومن ہے اور اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے اس کو سزا ہونی ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ. تین صورتوں میں موت کی سزا ہے, ایک قتل عمد, جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ کسی کی طرف قتل کا آلہ پھینکا جائے, چاہے وہ بندوق ہو, چاہے بم ہو, چاہے چھری ہو, چاہے نیزہ ہو, تو یہ قتل عمد ہو گیا, اس کے لیے قصاص. دوسرا یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی سزا قتل. تیسری صورت اسی کی دوسری صورت ہے, وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مرد جو ہے وہ لواط میں مبتلا ہو جائے تو وہ بھی اس کی بھی سزا قتل ہے. یہ دو ہو گئی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد خارج ہو جائے, دین میں داخل ہو اور اس کے بعد خارج ہو جائے, جس کو ہم مرتد کا عنوان دیتے ہیں. مرتد جو ہے واجب القتل ہے. کون سا مرتد؟ وہ مرتد کے جو پیدائشی طور پر مسلمان والدین یا والد یا والدہ سے پیدا ہو اور اس کے بعد پھر دین سے ہٹ جائے, یہ مرتد ہے اور یہ واجب القتل. لیکن اگر کوئی غیر مسلمان مسلمان ہو اس کے بعد پھر وہ دین سے ہٹ گیا تو وہاں پر ہے کہ اس کو موقع دیا جاتا ہے, اس کو مہلت دی جاتی ہے, اگر وہ قبول نہ کرے تو پھر اس کے لیے قتل کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے. تو خیر قتل کے بارے میں کہہ دیا کہ دیکھو کسی نفس محترم کو قتل مت کرنا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولی سلطانا, جو مظلوما مر جائے اس کے ولی کے لیے ہم نے ایک خاص اتھارٹی رکھی ہوئی کہ وہ قصاص کر سکتا ہے. یہاں پر سقط جنین کے بارے میں کل ٹیلی ویژن پہ بھی یہی گفتگو رہی, سقط جنین جو ہے حمل کا گرا دینا یہ شرن حرام. جب تک کنفرمیشن کی رپورٹ نہیں آئی ہے پریگنینسی تب تک کچھ پرابلم نہیں, لیکن پریگنینسی کنفرم ہو جانے کے بعد جان بوجھ کر بغیر کسی دلیل کے سقط جنین جو ہے وہ قتل کے اس میں آتا ہے, اس کی دیت ہے, ہر مرحلے کی الگ الگ نیت فقہ میں بیان کی گئی جس کو پڑھا جا سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل, قتل کے معاملے میں اسراف مت کرو. دیکھیں امیر مومن السلام کی بھی جب کو بھی جب ضربت لگی تو جو آپ نے آخری وصیت اور نصیحت کی اپنی اولاد کو, اس میں یہی کہا کہ اے اولاد ابی طالب, دیکھو میرے مرنے کی وجہ سے تم لوگوں کا قتل عام شروع مت کر دینا. یہ نہ ہو کہ لوگ میرے نام کے بہانے سے تلوار نکالیں اور جو ان کا دشمن ہے ان کو قتل عام شروع کر دیں. نہیں, جس نے مجھے ضرب لگائی ہے اس کو ایک ہی ضرب, اس نے ایک ضرب لگائی ہے تم بھی ایک ہی ضرب لگانا. اور دیکھو امیر محمد السلام آخری جملے کہتے ہیں, دیکھو مسلح مت کرنا, یعنی اس کے ناک اور کان مت کرنا, اس لیے کہ مردے کے ساتھ یہ کام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. عظمت امیر مومنین ہمیں یہاں سے پتا چلتی ہے کہ وہ انسان تو جب دنیا سے جا رہا ہے, ضربت لگی ہوئی ہے سخت شدت تکلیف کے عالم میں, وہاں پر بھی وہ عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں کہتے. قانون فرماتے, قانون اجرا کرو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے, تم قصاص کرو. اس لیے کہ اس نے ضرب لگائی ہے جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے, لیکن اس میں اسراف مت کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ علی بن ابی طالب کو قتل کر دیا گیا, اس کے بدلے میں ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی گئی. ایک درود پڑھ دیں دونوں. اگلا حکم ہے, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. دو حکم یہاں پر بیان کیے گئے, اور نزدیک مت ہونا مال الیتیم سے مگر ایک اچھے طریقے سے, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ رشد کی حالت میں پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, عاقل ہو جائے, رشید ہو جائے, سمجھدار ہو جائے. اور دوسرا حصہ ہے واوفوا بالعہد, اور جو عہد کیا اس کو وفا کرو. ان العہد کان مسئولا, جان لو کہ عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. پہلے نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ولا تقربوا مال الیتیم, پہلے تو یہ کہہ دیا مال یتیم کی طرف مت جانا الا باللتی ہی احسن, مگر یہ کہ اچھے طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ یتیم کے مال کی سرپرستی کسی کے ہاتھ میں نہیں سوائے ولی کے. اب ولی ہو یا غیر ولی ہو, اگر اس کے مال کی سرپرستی کر رہا ہے تو اب اس کے مال کو احتیاط سے خرچ کرنا ہوگا. اس کے مال کو اسراف نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نابالغ ہے, کیا ہے میں تو اس کو خرچ کر رہا ہوں, اس کا پیسہ اسی پہ خرچ کر رہا ہوں, نہیں, وہاں پر بھی اسراف کی اجازت نہیں. لیکن یہاں پر کچھ لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے نابالغ ہوں تو فتویٰ یہ ہے کہ اس کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. غور کیجیے گا میری بات. ایک انسان ہے, یہ مکان ہے, اس میں رہتا ہے, والد کا انتقال ہو گیا, بیچ میں کمرہ ہے. جو حقیقی واقعہ پیش آئے وہ بتا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اور بچے چھوٹے ہیں, بیوی ہے, انتقال وہ فون کیا رشتہ داروں کو, آؤ. رشتہ دار دروازے پہ کھڑے ہو رہے ہیں, لیکن اب یہ مکان تو نابالغ بچوں کا ہے, اس میں ہم اجازت کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ اجازت کس کی لیں؟ ولی تو ہے نہیں ان کا, کوئی دادا نہیں تھے, دادا کے اوپر کوئی نہیں, ولی نہیں تھے تو ہم, جب ولی نہیں تو ہم کیسے اندر جائیں؟ چلو حاکم اشارہ سے پوچھے. اب آرام پھرتے پھرتے ہماری باری آ گئی کہ ہمیں فون کیا. ایک اور ملک میں جنازہ اٹھانا ہے اور فون ہمیں آ رہا ہے قم میں, یاد نہیں قم تھا یا کراچی, دوبارہ فون آیا کہ جناب اس طرح سے جنازہ ہو گیا تو آپ ہمیں اجازت لے کے دیں کہ ہم ان کے گھر میں جائیں. میں نے کہا تم لوگ کس دین کو پیرا ہو؟ جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غلط استعمال مت کرو, اس میں جا کے بیٹھ کے پارٹی مت کرو, اس میں بیٹھ کے کہو چلو ابھی تو بچوں کا مال ہے تو ہم اس کے کام آ رہے ہیں تو بیٹھے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو میت کو اٹھانی ہے. یہ مجھ سے آج رابطہ ہو گیا یا آج مہاراجے سے رابطہ ہو سکا, اگر مثلا 100 سال پرانی بات ہوتی تو کیا میت پڑی رہتی ہے حاکم شرع کو خط لکھتے پھر؟ نہیں, شریعت کے مزاج کو سمجھے. صرف توزیع المسائل کو پڑھ لینا شریعت کے مزاج کو نہیں بتاتا ہے, توزیع المسائل کو پڑھ کے دین کے مزاج کے مطابق کام کرنا. قانون صحیح ہے کہ نابالغ کے مال کو آپ استعمال, اگر اجازت نہیں ہے ولی کی تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر نابالغ کا مال ضائع ہو رہا ہے, نابالغ خود ضائع ہو رہا ہے, یا نابالغ کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہے, اس کا باپ ہے مرا ہوا ہے, اس کی لاش پڑ جائے گی وہاں پر, وہ اٹھا نہیں سکتا, پھر مولانا یہ بتائیے وہ چادر جو استعمال کریں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اس کو استعمال کریں, صرف غلط استعمال مت کریں کہ اگر آپ پیسہ بھی ہے چلو آج سوئم کرو تو ہزار لوگوں کھانے بھی بلا لو, ہم بھی ایک ہفتہ ان کے گھر رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں, یہ نہیں. جتنی ضرورت ہے وضو کرو, نماز پڑھو, اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ بچے ہیں رات کو اکیلے وہاں پر رہیں گے تو ڈریں گے, وہ خاتون رات کو اکیلے رہے گی وہاں, اس کے لیے ذرا مشکل ہے. تو اب تم اللہ تعالیٰ کو نظر میں رکھو, اور نظر میں رکھنے کے بعد اس کے مال میں اتنا تصرف کرو جتنا تم سمجھتے ہو کہ. تو یہ فقہ کو شریعت کے مزاج کے مطابق سمجھنا ہوگا. جیسے ایک اور مثال دیتا چلتا ہوں کہ کسی کے مال میں تصرف نہیں کرو اس کی اجازت کے بغیر. قانون صحیح, میری چیزیں میری جوتیاں پڑی, آپ نے جوتیاں میں نہیں, وضو کرنے نکل گئے, غلط ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کسی کے گھر میں گئے دعوت میں, انہوں نے بلایا ہے, آپ کسی گھر میں گئے میں یہاں بیٹھ جاؤں, بیٹھ جائیے, میں ذرا یہ تولیہ استعمال کر لوں, میں ذرا صاحب. جب آپ کو گھر میں آنے کی اجازت دی ہے تو کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو پتہ ہیں معاشرتاً مزاجاً شریعتاً کی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر واش روم جانا ہے, صابن استعمال کرنا ہے, ٹاول استعمال کرنا ہے, کھانا لگایا تو اپنا. ہاں اگر آپ ٹیلی فون اٹھائیں, اب تو خیر وہ بھی نہیں مسئلہ رہا, ٹیلی فون اٹھائیں اور امریکہ اور کینیڈا اور لندن فون لگانا شروع کر دیں, کیا نہیں مولانا ویسے بھی نے کہا ہے کہ اجازت ہے, کسی گھر میں دعوت ہوئی تو آپ جا سکتے ہیں, یہ کیا ہو جائے گا؟ مزاج شریعت کے خلاف ہو جائے گا. یا اس نے کوئی بہت ہی اچھی چیز وہاں پر رکھی ہوئی سجا کے, اب نے کہنا بھی تو ہمارے استعمال میں آ سکتی ہے, چلے ہم لے کے چلو, یہ شریعت کہتی ہے یہ درست نہیں, یہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں. لیکن جو چیزیں شریعت کے مطابق اجازت ہیں کہ جب آپ کو ایک چیز کی اجازت ملے, مثال کے طور پر کوئی آپ کو گاڑی دیتا ہے چلانے کی, جب یہ گاڑی آپ کو چلانے کے لیے ملی تو آپ کو اندازہ ہے مزاج شریعت اور مزاج معاشرے کو سمجھ کے کہ ان کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, ان کاموں کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. آپ کو گاڑی دی گئی تاکہ آپ اپنا وہ کام کریں, آپ نے وہ کام پورا کیا, اس کے بعد کہہ رہے ہو گاڑی کی تو اجازت ہے دو گھنٹے اور ہیں, چلو حیدرآباد ہو کے آ جاتے ہیں. آپ کو مزاجن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز اس میں شامل ہے یا نہیں. تو شریعت جہاں پر قانون بتاتی ہے وہاں پر مزاج کو بھی بیان کرتی ہے. جیسے کہ تم جب کسی گھر میں جاؤ تو کھٹکھٹا کے جاؤ, معلوم ہے کھٹکھٹا کے جانا ہے, نامحرم ہے دوسرے. اب آپ کہیں جناب ہماری تو یاری دوستی ہے, ہمارے تو آنا جانا ہے, کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت. یا مثلا دوست کی بیٹیاں ہیں, یہ تو میری بھی بیٹیاں ہیں, پھر پڑھنا کیا کرنا. نہیں, شریعت کا مزاج اپنی جگہ پر ہے, اس کو سمجھنا ہو, نہ اس طرف بالکل آزاد نہ اس طرف بالکل قید. والامر بین الامرین. تو یتیم کے مال کے بارے میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ یتیم کے مال کو بہترین طریقے سے استعمال کرو, جو اس کا فائدہ ہے اس میں اس کو خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ یتیم کے مال کو صحیح طرح سے مینیج کیا جائے, آرگنائز کیا جائے. اسی لیے حکم بھی ہے کہ اگر کوئی سرپرست نہیں ہے, مثلا انسان مر رہا ہے, دادا نہیں ہے, کوئی اور سنبھالنے والا نہیں, تو آپ وصیت نامے میں, انشاءاللہ کل پرسوں میں وصیت نامہ ہم ایک نیا چھپا رہے ہیں, سب لکھ سکتے ہیں اس پہ, تو اس میں اپنے بچوں کے لیے ولی معین کریں کہ جناب میرے بچوں کا یہ ولی ہے اور اس کو اختیار ہے کہ یہ میرے بچوں کے مال کو سنبھالے اور سنبھالنے کے بعد آگے بڑھائے. ایک کو بھی ولی بنا سکتے ہیں, تین کو بھی ولی بنا سکتے ہیں, اور خاص کر اگر نابالغ بچے ہیں تو وہاں پر ولی بنانا بہت بہتر ہے. بہرحال ولا تقربوا مال الیتیم, جیسے کہ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ مال نہیں کھاتا بلکہ اپنے پیٹ میں نارا آگ کو ڈالتا ہے. اس لیے یتیم کے مال کو خدا نخواستہ کوئی کھا لے اور تصرف کر لے, غش کر لے, تو اس کا دنیا میں بھی وبال ہے اور اس کا آخرت میں بھی وبال ہے, اور آخرت کا وبال دنیا سے بہت زیادہ ہے. کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ. اس کے مال کے اگر تم مینج کر بھی رہے ہو تو اس وقت تک جب تک اشدہ تک پہنچ جائے. اشدہ کیا ہے؟ رشد کی ایک حالت ہے, کمال کی ایک حالت ہے کہ جب وہ اچھے برے پیسوں کو مینج کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا. بعض ولی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں, 25-30 سال کے ہو گئے, مطلب ابھی رشد تک نہیں پہنچے. یہ غلط. اور جب آپ نابالغ جب بالغ ہو گیا اس کے بعد مختلف وقتوں میں ذمہ داری لیے تو پوری ذمہ داری سے کام کریں, مختلف وقتوں میں اس کا امتحان لیں, جب دیکھیں کہ ہاں اب یہ سنبھال سکا ہے تھوڑا سا دیجیے تاکہ وہ خرچ کرے, اس کو مینج کرے, پھر تھوڑا دیجیے, پھر جب ایک لیول پہ پہنچ جائے تو آپ اس کو ذمہ داری دے کے آپ अलग होगा। अगर उस लेवल पर नहीं पहुंचा है तो आप अपनी जिम्मेदारी संभालें, लेकिन अगर उस लेवल पे पहुंच गए कुरान में खुद ही चला गया तो उसका इम्तिहान करो, और अगर उस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो उसका माल उसे दे दो। उससे ज़्यादा रखना ये माल का गश करना है, और हमें इस बारे में कोशिश करनी होगी, और माशरे को यतीमों के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसलिए कि खुद अमीरुल मोमिनीन सलाम ने जो बलागा में जो आपका वसीयत नामा है उसमें यही फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, जैसे अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, अल्लाह अल्लाह फिल जहाद, मोमिनीन सलाम तवज्जो दिलाते हैं, देखो मैं तुम्हें जहाद के बारे में याद दिला रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ, मैं कुरान के बारे में वॉर्न कर रहा हूँ, वहीं पर है अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, देखो यतीमों के बारे में ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे होते हुए उनका हक ज़ाया हो रहा हो। अजीब है कि जब अमीर मोहम्मद सलाम कूफा तशरीफ ले गए, जंगें बहुत हुई, जंग जमल तो पहले हो चुकी, जंग सिफी हुई और ठीक ठाक लोग कतले हुए, यतीम भी बहुत ज़्यादा। अमीर मोहम्मद सलाम मुसलसल कोशिश करते थे कि यतीमों का ख्याल रखें। इत्तेफाक नहीं मालूम कैसे इत्तेफाक हुआ कि एक खातून सामान लेके जा रही, तो अमीर मोहम्मद सलाम ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन है और हकीकी खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। ज़ाहिरन उस खातून ने पहचाना नहीं, ये कहेगा नहीं निकल नहीं, इतना सामान भारी तो मैं लेके जा रही। घर गए तो देखा कि घर का हालत हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं। बारह अमीर मोहम्मद सलाम ने कहा कि मैं फलाऊँ, तो ताज्जुब करने लगे। अमीर मोहम्मद सलाम ने कहा कि तुम ऐसा करो, खाना तैयार करो, तब तक मैं यतीम बच्चों के साथ बैठूँ। जब खाना तैयार हुआ, यतीम बच्चों को खाना खिला रहे थे, तो अमीर मोहम्मद सलाम अपने हाथ से खाना खिलाया और कहा, बच्चों मुझे डर है ऐसा ना हो कि तुम्हारा हक ज़ाया हुआ। अली से ज़ाया नहीं होता है, लेकिन एक एहसास कि यतीमों का हक ज़ाया ना हो जाए। क्यों? इसलिए इसका बाप है उसको और चीज़ों की परवाह नहीं है, ईद के कपड़े नहीं है परवाह नहीं है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं, कुछ नहीं, बाप है, माँ है, ज़िंदगी है, बहुत कुछ है। लेकिन जहाँ बाप या माँ चली गई वहाँ पर बच्चा, खास करके यतीमी जो है वो बाप के उन्वान से ली जाती है कि घर को चलाने वाला अर्रजाल कव्वामून अला निसा जो कहा गया वो इसी बुनियाद पर कहा गया कि एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जब वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है तब इतना एहसास नहीं होता, जब वो चली जाए तब इंसान को एहसास होता है। इसलिए यतीमों के बारे में आया है कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, अगर यतीम खड़ा है तो उसके सामने अपने बच्चे को प्यार मत करो, ऐसा ना हो कि वो महसूस करे कि इसका बाप है तो उसको प्यार कर रहा है, मेरा बाप नहीं है तो मुझे प्यार नहीं हो रहा। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद। और इसी आयत का आखिर हिस्सा है गुफ्तगू इमाम हसन सलाम के फजाइल बयान करके ख़त्म करूँगा, वो औफ़ु बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला। और ये इतना शदीद कानून है कि इसकी बुनियाद पर फिक्र का एक बहुत बड़ा कानून है कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो अब सामने वाले की इजाज़त के बगैर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। मकासिद ने इस पर बड़ी मुफसल गुफ्तगू हो रही है, और इसी वो औफ़ु बिल अहद और वफा करो अहद से। अहद क्या है? जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह से किया, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने से किया, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे से किया, जब तुमने वादा कर लिया तो वफा करो। देखिए वादा अगर वफा ना किया जाए तो मुआशरे का निज़ाम ख़राब हो सकता है। अब इतना ही समझ लीजिए कि एक स्कूल में टीचर्स जो हैं वो कहती हैं हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पढ़ाने आते हैं, दूसरे दिन वो टीचर नहीं, तीसरे दिन दूसरा टीचर नहीं, स्कूल का निज़ाम ख़राब हो। बिजनेस आप करते हैं, चार आदमियों को रखते हैं, एक दिन एक नहीं, दूसरा दिन दूसरा नहीं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना। ठीक है कि वो अहद शरी तौर पर नहीं पढ़ा जाता, लेकिन साइन तो यही किया जा रहा है। बात तो ये हो रही कि मैं रोज़ से यहाँ रोज़ाना यहाँ ड्यूटी दूंगा या दूंगी, पता चला वो गायब। अब जाहिर है कि उसको रखा गया था तो उसका ऑल्टरनेट नहीं था, जब ऑल्टरनेट नहीं तो निज़ाम में गड़बड़ आई। इसी तरह इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आप चला रहे, चलाते चलाते पता चला आज चार लोग गायब हैं, कल तीन लोग गायब हैं। अहद के बगैर मुआशरे का निज़ाम नहीं चल सकता, और अहद को तोड़ने वाला वो औफ़ु बिल अहद, जो भी अहद किया था हदीस में है कि तुम काफिर से अहद मत करो, लेकिन अगर तुमने अहद कर लिया तो फिर इस अहद को तोड़ने की इजाज़त नहीं। तो अगर अल्लाह से अहद करते हैं उसको पूरा करें, अहले बैत से अहद करते हैं उसको पूरा करें, अपने आप से अहद करते हैं कि अब से मैं ये अच्छा काम करूँगा, बुरे काम को छोड़ूंगा, उसे पूरा करें, और अगर इंसानों से अहद करते हैं तो इंसानों से अहद पूरा करें। یاد رکھیے جس نے عہد کو پورا کیا اس کی زندگی میں برکت. ظاہری طور پر مشکل ہے کہ جناب اس بزنس میں پروفٹ نہیں ہے, اب جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کو ہم کینسل کر دیں. سامنے والا مان جائے تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن نہیں مانتا اور آپ توڑتے ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے. آج تو آپ اپنے آپ کو بچا گئے, کہیں نہ کہیں دوسرے دن آپ پھنسیں گے, وہاں پر آپ مجبور ہو جائیں گے. جیسے چیک کا مسئلہ ہے, جب آپ کسی کو چیک دیتے ہیں, بہر ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس کو بیان کر, جب آپ کسی کو چیک دیتے ہیں تو چیک دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس تاریخ کو آپ یہ پیسے لے سکتے ہیں, کانٹریکٹ ہے. آپ نے چیک دیا, وہ چیک کون سا, اس نے فون کیا, آپ فون جواب نہیں دے رہے, ڈھونڈتے رہے پوچھتے رہے پتا نہیں چلا. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ایران میں چیک کا جو قانون ہے وہ بہت سخت ہے, اگر آپ نے چیک دیا اور چیک باؤنس ہو گیا تو آپ کا اکاؤنٹ بند, اب نئی چیک بک آپ کو ایک سال تک نہیں ملے گی. اور اس کے بعد اگر جس کا چیک باؤنس ہوا ہے اس نے شکایت کر دی تو 48 گھنٹے کے اندر آپ جیل میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نظام اسلامی آیا لوگوں نے دیکھا کہ چیک سائن کرتے تھے, چیک کی امپورٹ ہمارے یہاں ہماری طرح نہیں, چیک چلتا ہے کوئی بات نہیں. اب یہاں پر بھی سختی ہونے لگی ہے, لیکن پھر بھی دیکھا کہ چیک لکھ دیتے تھے 1 ملین 2 ملین کا چیک ہے, وہ آدمی بھی نہیں مل رہا, پتہ ہی نہیں چل رہا. مجھے یاد ہے ان میں تقریباً 25 سے 30 بزنس مین کا دیوالیہ صرف چیک کی وجہ سے ایک سیریز میں ہوا. یہ کہ جو ایک جس نے چیک دیا ہوا تھا ٹھیک ٹھاک رقم کی, وہ چیک باؤنس ہو گیا. وہ چیک باؤنس ہو تو مثال کے طور پر اس نے چیک دیا تھا مجھے, اس چیک کی بنا پہ میں نے دوسرے کو دیا, میرے چیک کی بنا پر تیسرے, پیمنٹ اسی طرح چلتی نا بات. 35 بڑے بزنس مین, اب چاہے وہ 25-30 ملین تمہار کی بات تھی, وہاں پر 25-30 ملین تمہار بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن جیسے چیک باؤنس ہوا میں نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا, آپ نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا, میں تو پھنس گیا. اب میں وہ چیک کو کیش بھی نہیں کرا سکتا مسئلے کو, جب تک میرے رشتہ دار اس چیک کی پیمنٹ نہیں کریں گے اور جس کا چیک تھا وہ رضایت نہیں دے گا تب تک میں جیل میں ہوں, میرے پاس کیس چلے گا, 6 مہینے سے 2 سال جیل میں ہوں. یہ سارا کیا ہے؟ نظام کو خرابی سے بچانے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا اور کو بلا ہے, اگر تم نہیں کر سکتے چھوڑ دو, عہد مت کرو. لیکن اگر تم نے عہد کیا ہے, اور یہ چیز بچوں کے بارے میں, کہ اگر تم بچوں سے وعدہ کرتے ہو تو پھر وعدہ پورا کرو. بعض مرتبہ تربیت اولاد کے مسئلے میں یہ چیز آتی ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تمہارے کام کر دیں گے, اس کے بعد میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں, یا حتیٰ مثلا بچہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, اچھا تم تیار ہو گئے, جیسے وہ تیار ہو گیا تھا آپ نکل گئے. یہ عہد اور قول کی خلاف ورزی ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان العہد کان مسئولا, جان لو کہ جیسے آنکھ کان و ناک کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا, ویسے عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اور واقعا معاویہ سے بھی عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو عہد اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا, امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا کہ میں ان قرارداد پہ, آپ شرائط لکھ لیجیے, اس شرائط پہ اس سیز فائر نامے میں سل نامے کا لفظ بھی مناسب نہیں ہے, میں عمل کروں گا. جب امام علیہ السلام نے حالات کی سنگینی اور نزاکت کو دیکھا تو اس عہد نامے کو لکھا ہے, تاریخ میں موجود ہے, عہد نامہ ہو گیا سب کچھ, اس کے بعد اس نے میں اس عہد نامے پہ عمل نہیں کروں گا اور بعد میں اس عہد نامے کو پھاڑ دیجیے. یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ لوگ تھے جو حکومت پہ بیٹھے لیکن جنہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا, وہ شخصیت تھی جن کو سید شباب اہل الجنہ یعنی جنت کے جوانوں کے سردار. ابھی پروگرام میں جب میں نے مبارکباد پیش کی تو اہل سنت کے عالم نے بھی مبارکباد پیش کی, انہوں نے بھی مبارکباد پیش کی. کیوں؟ اس لیے کہ سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کا کوئی دشمن, ہم نے لوگوں کے ذہن میں اہل بیت کی دشمنی ڈالی. کیوں؟ جیسے کہ ہم نے ان کے بڑوں کو برا بولا, ان کو بھی کسی کو برا تو بولنا ہی تھا, انہوں نے دیکھا کہ برا نہیں بول سکتے. دیکھیں پھر جب امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے پہلے, کربلا اور کوفہ سے پہلے کے منزل پہ روکتا ہے, امام علیہ السلام نے کہا سکالت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو نے کیا کہا تھا؟ آپ کی ماں زہرا ہے, اگر زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو کسی طرح کے, یعنی ظاہری طور پر ہم آپ کے مقابلے میں ہیں لیکن ہمارا دل اہل بیت کی محبت میں. یہی چیز ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے کہ اہل بیت امام حسن علیہ السلام کی جو اتنی اہم شخصیت ہے امام حسن علیہ السلام اہل سنت. ظاہر امام ابو حنیفہ کا ہی یہ شعر ہے جس کا ترجمہ میں عرض کرتا چلتا ہوں, عربی ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, کہ اے اہل بیت آپ کی شان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہ پڑے اس کی نماز قبول نہیں. اب دیکھیے وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا احترام ضروری ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے کیونکہ برا بھلا کرنا کہنا شروع کیا, ان کو بھی چاہیے تھا, وہ برا بھلا کہہ نہیں سکے تو انہوں نے کم از کم ان سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی. آج بھی اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے تبلیغ کرنا شروع کریں کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. کچھ لوگ مغرب موروکو مراکش وغیرہ کی طرف گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو لوگ پسند کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, لیکن اگر ہم نے اس کے بعد کچھ اور باتیں شروع کی تو لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں, اور اچھی شخصیت کی محبت تو ہمیشہ دلوں میں رہے گی. جنہوں نے بھی دنیا میں اچھے کام کیے ہیں, آج لوگوں نے ایڈیسن, ہمارے ایڈیسن سے کیا تعلق, لیکن کیونکہ بلب بنا دیا اور آج ہمارے لیے روشنی دے دی اس نے, اس نے ہمارے دل میں اس کی محبت اور احترام ہے کہ چلو ہمارے لیے اتنا بڑا کام کر دیا. تو اہل بیت علیہ السلام نے انسانیت کو نجات دی ہے, سکینۃ النجات ہیں, اور جو بھی ان سے منسلک ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. ہم بھی عملی طور پر ان سے منسلک ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اہل بیت کے دامن سے صحیح معنی میں منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت اہل بیت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما, اس راہ میں آنے والی مشکلات کو آسان فرما دے, جہاں جہاں مومن پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے رب العزت اس ولادت کی برکت سے عراق, لبنان, فلسطین, افغانستان, خاص کر پاکستان جو بالکل ایک عجیب حساس موڑ پہ آ چکا ہے, ایک طرف نیٹو کی فوجیں تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے, ایک طرف سے امریکن فوجیں تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے, دوسری طرف سے پریسیڈنشیل اتنا بڑا مسئلہ پالنے والے, ان تمام مسائل کو پاکستان اور اسلام کے حق میں بہترین طور پر نتیجے تک پہنچا دے. پالنے والے دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں نابود فرما دے. ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما, علماء کرام مراجع دام رحمۃ اللہ علیہ وسلم اسلامی کی حفاظت فرما, زمانے کے امام علیہ السلام کو ان سے راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے, دعاؤں کی قبولی کے لیے درود پڑھ دے. محمد والے تشریف رکھیے گا.
اب تو ہم سب پہ کرم مہدی دوراں ہو جائے, اب تو ہم سب پہ کرم مہدی دوراں ہو جائے, پردہ غیب اٹھے روزے فیروزاں ہو جائے, تو جو آ جائے تو جائیں اندھیرے روشن, نور ایمان سے دن ہی کو چراغاں ہو جائے. بر محمد وال محمد صلوات. ابن ابی طالب کی محبت مومن کے ایمان میں ہے, ابن ابی طالب کی محبت مومن کے ایمان میں ہے, اجر رسالت بھی تو یہی ہے جس کا بیان قرآن میں ہے, انسانوں کی شکل میں جس کا جن و ملک کرتے ہیں تباہ, ایک روزہ ہے کرب و بلا میں ایک روزہ ایران میں ہے. قبر امیر شام حبیرا روشن ہے فضا کی لہر یہ بھی حقیقت وہ بھی حقیقت شام کے قبرستان میں ہے یہ بھی حقیقت وہ بھی حقیقت شام کے قبرستان میں ہے دیکھ کے معصوموں کی زری ہے میرا دل یہ کہتا ہے زہرا کا ہر بول تقرآن نورانی جزدان میں ہے ابن ابی طالب کی محبت مومن کے ایمان میں ہے
بر محمد وال محمد صلوات آگا ایک ڈیڑھ منٹ اور امام حسن کے لیے
آیا شم مدحت شبر لیے ہوئے آیا ہوں شم مدحت شبر لیے سمندر لیے ہوئے سمندر لیے ہوئے باطل کو تیغ صلح کی زد پر لیے ہوئے باطل کو تیغ صلح کی زد پر لیے ہوئے آئے حسن رسول کے تیور لیے ہوئے تیور لیے ہوئے آیا جو ظلم نے خنجر لیے ہوئے آیا جو ظلم نے زو خنجر لیے ہوئے پیاسے بہے ہتھیلیوں پہ سر لیے ہوئے پہ سر لیے ہوئے کتنا کرم ہے تجھ پہ اے پتر حسین کا کتنا کرم ہے تجھ پہ اے پتر حسین کا گیا پر لیے ہوئے
حالات حضرات پر
لبنان میں بھی کفر کو یہ ماننا پڑا لبنان میں بھی کفر کو یہ ماننا پڑا حیدر لیے
حالات حضرہ دیکھ.
بستر جنہوں نے کھینچا تھا پشت امام سے, بستر جنہوں نے کھینچا تھا پشت امام سے, پھرتے ہیں اب وہ بوریاں بستر لیے ہوئے, بستر لیے ہوئے.
بر محمد.